السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. يا سورة ياسين كأخيري ركو كي پہلے دعا پہلی دعا آئے تھے، اور ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی تقریباً ہر سورت میں بنیادی طور پر تین مضامین ہیں. یہ تین بنیادی مضامین ہیں جو ان کی اہمیت کے پیش نظر تقریباً ہر سورت میں کسی نہ کسی درجے میں نظر آتے ہیں. پہلا مضمون ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید. دوسرا مضمون ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فرما برداروں کو ثواب اور جنت، اور نافرمانوں کو، منکرین کو جہنم اور سزا، جزا سزا، قیامت. جزا سزا تو اسی وقت ہو سکتا ہے، اس دنیا میں تو کامل طور پر جزا، ثواب اور سزا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ہر شخص جانتا ہے. دنیا میں ہم میں سے بہت نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے لوگوں پر بہت ظلم کیا، مالدار تھا، کسی منصب پر فائز تھا، کسی ملک کے حکمران، اور کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا، تو لوگوں پر بہت ظلم کرا اور دنیا سے چلا گیا، اور اس کے جتنا ظلم کیا اس کے بقدر تو سزا ملا نہیں. تو جزا اور سزا کے کامل ہونے کے لیے آخرت ضروری ہے. تو دوسرا بنیادی مضمون ہے آخرت. پہلا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، اللہ کا وجود، دوسرا ہے آخرت. اور تیسرا جو بنیادی مضمون ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی حقانیت، کہ آپ سچے تھے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب بھی سچی ہے. یہ تین بنیادی مضامین ہیں. یہ تین بنیادی مضامین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ دراصل تین ہمارے بنیادی عقائد ہیں. یہ تین چیزیں ہمارے عقائد کا خلاصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا صحیح طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقائد رکھنا، اور قرآن کے بارے میں صحیح عقائد رکھنا. تو ایمان قبول کرنے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں. اچھا، آدمی نے اسلام قبول کر لیا، ایمان آ گیا، اب اعمال ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے، اگر جنت میں آسانی کے ساتھ بغیر مشقت کے جانا چاہتا ہے. اب اطاعت پر لانے والی چیز بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے بلکہ تینوں کا مجموعہ. اطاعت پر لانے والی چیز ایک تو یہ ہوتی ہے, بعضوں کو دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت, تعلق مع اللہ بعض لوگوں کے لیے محرک ہے, ان کو عمل پر لے آتا ہے. دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت کا تصور, یا تو جنت کا تصور کہ ہم یہ مجاہدہ کریں گے تو یہ ملے گا. فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں کہ نماز کی یہ فضیلت ہے, سبحان اللہ کی یہ فضیلت ہے, سبحان اللہ, ایک سبحان اللہ سے ایک درخت ملتا ہے, جنتیوں کو یہ ملے گا, روزہ رکھنے والوں کو یہ ملے گا, یہ فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ترہیبات یعنی وعیدیں, وارننگز کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھے گا اس کو یہ ہوگا, جو شخص رمضان کی قدر نہیں کرے گا اس کو یہ ہوگا. اس لیے کہ یہ چیز بھی کہ جنت میں یہ ملے گا, جہنم کی یہ سزا ہے, اس سے بھی بہت سے لوگ عمل پر آتے ہیں. تو عمل پر لانے کے لیے یا تو پہلی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت, محبت, خوف, یا دوسری چیز ہے آخرت, جنت جہنم کا تصور, یا تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, آپ سے محبت, آپ سے تعلق. اسے کہ جس کو آپ سے صحیح معنی میں محبت ہوتی ہے اس کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ آپ کا نقل اتارو, ہر کام میں آپ جیسا بننے کی کوشش کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقتہ نمازیں پڑھتے تھے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی پانچ وقتہ نمازیں پڑھوں, اور اس کے آگے بھی جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے تھے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس طرح نماز پڑھوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور اتنی رکعتیں, فرض کے ساتھ اتنی سنتیں اور سنتوں کے ساتھ اتنے نفل, تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس طرح کروں. تو یہ تین چیزیں, بلکہ یہ تین چیزوں کا مجموعہ یہی تو ہے جو آدمی کو عمل پر لے آتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر صورت میں, تقریباً ہر صورت میں ان کو تینوں کو بیان کرنے کا اہتمام کیا, اور سورہ یاسین میں بھی ان تینوں کا بیان ہے, اور اب تک آخرت کا بھی بیان تفصیلاً آ گیا, توحید کا بھی بیان تفصیلاً آ گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت, آپ کی نبوت, آپ کی رسالت اور قرآن حق ہے, اس کا بیان ہے ابھی, اور ان دو آیتیں میں اس کو بیان کیا گیا. اب ان دو آیتوں میں کیا مضمون ہے؟ تو پہلی آیت میں یہ مضمون ہے کہ ایک طعنہ جو ہے مشرکین کا, ایک الزام جو ہے اس کا جواب ہے. مشرکین منکرین قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے مختلف باتیں ہوتی تھیں. ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہانت ہے, کہ یہ شخص جو ہے یہ کاہن ہے, کوئی سوز سے ہے, فارچون ٹیلر ہے, اور یہ کہانت کی باتیں ہیں. جو کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے, یہ جادوگر ہے, یہ میجیشن ہے, اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے, یہ شعر شاعری کہنے والا ہے. اور ان تینوں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی سمجھتے, وہ بھی دیکھتے تھے کہ قرآن میں عجیب تاثیر ہے, دلوں کو کھینچتی ہے, لوگ قرآن کو سن رہے ہیں, بات مان رہے ہیں. فلا شخص اس بستی سے آیا, قرآن کو سن لیا, ایمان قبول کر دیا, ایسے تو سینکڑوں واقعات, ایسے تو بہت سے واقعات ہیں. اور خود وہ جو لوگ جو ایمان قبول نہیں کرتے ان کو بھی قرآن کی تاثیر محسوس ہوتی تھی. ایک عجیب واقعہ احادیث شریفہ میں مذکور ہے, سیرت طیبہ میں, کہ راتوں کو اب مشرک منکرین قریش مکہ میں سے بعض لوگ بڑے بڑے اسلام کے دشمن رہے, جیسے ابو جہل, اور بعض دوسرے بھی نام آتے ہیں جیسے عتبہ وغیرہ وغیرہ. تو واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رات کو تہجد کی صلاح میں خانہ کعبہ میں آپ تھوڑی بلندی کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے, لمبی لمبی تلاوت تہجد صلاح میں, تہجد کی نماز میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قرآن کی کشش, دوسرا پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کشش, تو یہ تلاوت اتنی پر کیف اور اتنی قوی تھی دلوں کو کھینچنے میں, اس میں دلوں کو کھینچنے کی اتنی طاقت تھی کہ یہ جو بڑے بڑے مشرکین ابو جہل جیسے, وہ جو پورے دن آپ کی دشمنی کرتے تھے, رات کو وہی لوگ چپکے چپکے قریب جاتے تھے اور کسی جگہ چھپ کر اس تلاوت کو بیٹھ کر سنتے رہتے تھے. اور سیرت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو جہل اس معمول کے مطابق نکلا تو دشمن ان سرداروں میں سے کوئی اور بھی نکلا اسی کام کے لیے, اور واپسی میں وہ دونوں ٹکر لائے, ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ارے بھائی کیا کر رہے, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم تو پورے دن مخالفت کرتے ہیں لیکن رات کو قرآن سننے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں تو ہماری بات کوئی نہیں مانے گا, ایسا بات کل سے ایسا مت کرنا. اور وہ دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ کل سے ایسا مت کرنا, لیکن کل دونوں دوبارہ موجود ہو گئے اپنی جگہ پر. تو قرآن کی جو کھینچنے کی طاقت تھی, اس کا تو کسی کو مشرکین بھی انکار نہیں کر سکتے تھے, ان کو تو یہ معلوم تھا. تو ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ کوئی اس کے تو تعویل کی جائے, تو ایک تعویل تھی کہ یہ جادوگر ہے, تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے کہ یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے, یہ جادوگر ہے. اور جو شخص جادوگر ہوتا ہے اس کے کلام میں بھی تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو پر جادو کرتا ہے, تو اس لیے لوگ اس کی بات میں آ رہے ہیں. کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے, سوز سے کا بھی یہی حالت ہوتی ہے کیونکہ وہ مستقبل کی باتیں کہتا ہے, اور احادیث میں آتا ہے اس کی تفسیر کے اصل میں وہ جنات کی مدد سے تھوڑا بہت ایسا مستقبل کے بارے میں معلوم بھی کر لیتا ہے. تو سوز سے اور کاہن کی بات میں بھی لوگ آ جاتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی اللہ کا کلام, لوگ اس کی بات مان رہے ہیں اسے کہ وہ کاہن ہے. اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں یہ شاعر ہے, اور شعر میں بھی یہ تو چونکہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص انگریزی زبان میں شعر شاعری کا اتنا رواج نہیں ہے, شیکسپیئر کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں, اور میں بھی شیکسپیئر کی اکثر باتیں تو ہمارے سامنے آئے کوئی رکھنے تو ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئے, لیکن دوسری زبانوں میں اردو زبان میں بھی اور بالخصوص عربی زبان میں شعر شاعری کا بہت رواج ہے. اور یہ سب یہ جانتے ہیں کہ شعر جب بولا جاتا ہے آپ کوئی مضمون اپنے انداز میں بیان کریں عام الفاظ میں, اور آپ اسی مضمون کو شعر کے الفاظ میں بیان کریں تو دونوں دل پر اثر الگ ہوتا ہے. جب اشعار میں بیان کیا جاتا ہے اس کا ایک دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے. تو تیسرا الزام ان کا یہ تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا کہ نبی, اصل میں یہ لوگ اس کی بات میں اس لیے آ جاتا ہے اور ان کی باتوں میں تاثیر اس لیے محسوس کرتے کہ یہ شعر شاعری یہ شاعر ہے, تو یہ اشعار وغیرہ پڑھتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے دلوں پر اثر پڑتا ہے. اب یہ جو نبی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر ان تینوں الزامات کا جواب مختلف طریقے سے دیا, یہاں اس تیسرے الزام کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص شاعر ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کتاب, یہ تو بس شعر شاعری ہے, یہ کسی اشعار وغیرہ بنا کر خیالی, جیسے اشعار میں عموماً لوگ جو مضمون ہوتا ہے وہ خیالی ہوتا ہے, وہ میڈ اپ ہوتا ہے, تو ایسا یہی کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وما علمناہ الشعر, اور ہم نے ان کو ہمارے نبی کو نہ شاعری سکھائی نہ شعر شاعری سکھائی اور نہ وہ ان کے شان کے مناسب ہے. ہم نے اس نبی کو شعر شاعری سکھایا ہی نہیں اور ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. کیا مطلب اس کا پہلے جملہ کے کیا مطلب؟ اب جیسے ہم نے عرض کیا عربی زبان میں بالخصوص شعر شاعری کا بہت رواج تھا. کتنا رواج تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اشعار بناتے تھے اور پڑھتے تھے, اتنا رواج تھا. اور یہ واقعہ تو ایسے بھی آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے لمبے لمبے اشعار یاد کرتے تھے, ایسا گویا کہ ایک ذوق تھا, ان کے کلچر کا ایک حصہ تھا. تو ہر شخص تقریباً ان کو شعر میں دلچسپی تھی, وہ شعر خود اپنے اشعار بنا سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلی درجے کے فصاحت والے, احادیث میں اس سے نظر آتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایسی بنائی کہ آپ شعر نہ بنا سکتے تھے نہ آپ کو پڑھنے کا کوئی شوق تھا, بلکہ ایک قسم کی نفرت تھی. اور مقصد یہی تھا کہ کوئی اس شخص پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ یہ شاعر ہے, کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ شاعر ہے, نبی تو نہیں ہے. تو اللہ اسی لیے ہم احادیث شریفہ میں کہیں بھی ایسا کوئی شعر نظر نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کوئی شعر بنایا اور پڑھا. اور دوسرے کے اشعار بھی جب پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بہت کم, تو اکثر الفاظ کو بدلتے تھے تاکہ جو ریزم ہے وہ شعر جیسا نہ رہے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی شعر پڑھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے ان کو نہ شعر سکھایا, وما ينبغي له, اور وہ تو نبی ہے اور نبی کو کے بارے میں کسی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو شاعر ہے, نبی نہیں ہے اور ان کا کلام وہی نہیں ہے, شعر شاعر ہے, اس لیے یہ ان کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے. تو یہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے اندر شعر بنانے کا سلیقہ نہیں ہے, بظاہر عیب ہے, بظاہر ایک کمی ہے, ایک ڈیفیشنسی کہ ان کے پاس یہ سکل نہیں ہے, لیکن حقیقتاً نبی کے لیے یہ خوبی ہے. اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ اشعار بنانے کا سلیقہ نہیں, اس کا معنی ہے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ شعر شاعری ہو ہی نہیں سکتا ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, ہو ہی ہوگا. اسی طرح دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا گیا. امی کا معنی جو لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتا ہے. اب میرے آپ کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ امی ہے تو ہر شخص سمجھے گا کہ یہ اس کے اندر ایک کمی ہے, ایک ڈیفیشنسی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ آپ امی تھے, آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں, تو یہ آپ کے لیے خوبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, اس سے قرآن کی حقانیت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ جو شخص لکھنا پڑھنا جانتا نہیں وہ ایسی کتاب لے کر آیا. لکھنے پڑھنے والے آدمی ایسی کتاب لایا تھا تو بھی عجیب بات ہی ہوتی, لیکن جو لکھ نہ سکتا ہے پڑھ نہ سکتا ہے وہ ایسی کتاب لے کر آئے تو اس کے اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے. تو وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, یہ نہ شاعر ہے اور یہ کلام جو وہ لا رہا ہے وہ ہمارا کلام, وہ شعر شاعری نہیں ہے. تو وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین, یہ نہیں ہے مگر ذکر اور ایک صاف بیان کرنے والا قرآن. یہ نہیں ہے مگر ایک ذکر. اب ذکر کے دو معنی ہیں. ذکر کا ایک معنی وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر سے یہ مراد جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہو, دین کا تذکرہ ہو وغیرہ. اور ذکر کا دوسرا معنی ہے تذکیر, اور تذکیر کا معنی نصیحت ہے. تو ان ہوا الا ذکر یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت, ایک ایڈوائس. وہ قرآن مبین اور ایک صاف بیان کرنے والا قرآن. کیا مطلب اس کا؟ یہ کتاب یہ کوئی شعر شاعری نہیں ہے، یہ کوئی میڈ اپ خیالی مضامین نہیں ہے جیسے اشعار میں ہوتا ہے. تو یہ ہے کیا؟ یہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ یہ نصیحت ہے، ترغیب دیتا ہے، یہ آدمی کو صحیح کام کرنے پر ترغیب دیتا ہے، ابھارتا ہے مختلف طریقوں سے. اور دوسرا یہ کہ یہ اس کو سے صاف بیان کرتا ہے. کیا صاف بیان کرتا ہے؟ کامیابی کا راستہ. تو یہ کامیابی کا راستہ صاف بیان کرتا ہے اور اس پر چلنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. بس یہ ہے قرآن، ذکر و قرآن مبین. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کو راستہ پتہ چل گیا، یہاں سے لندن کا راستہ پتہ چل گیا، اب لندن پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ راستہ کا ایک بلکہ دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو آدمی لندن کو مقصد بنائے، آدمی لندن کو مقصد بنائے. اگر لندن تک پہنچنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی اس کو مقصد بنائے. اب اس کو مقصد کیسے بنائے گا؟ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی اس کو ترغیب دیتا ہے کہ ہم چلو ہم لندن جائیں، وہاں ایک بزنس کا موقع ہے، سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بزنس شروع کر، اور وہاں کوئی موقع، ایک آدمی ہے جس کا میرے ساتھ جان پہچان ہے، اس سے رابطہ کرے تو ملاقات کر لے تو ہمارا کام بن جائے گا. اب دل میں خیال اٹھے گا کہ مجھے لندن چاہیے، جانا چاہیے. تو پہلے اس ترغیب کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد لندن پہنچنے کے لیے راستہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے. بہت دل کرتا ہے کہ لندن تک پہنچوں لیکن راستہ معلوم نہیں تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نصیحت ہے، ترغیب دیتا ہے کہ کامیابی تک، جنت تک، اللہ تک کیسے اللہ تک پہنچنا چاہیے. اور دوسرا پھر راستہ بھی بتاتا ہے کہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. بس یہ قرآن ہے. اور ان دینوں یہ دو چیزیں جب ساتھ ہو جاتی ہے تو ہی ہدایت مل جاتی ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. تو یہ قرآن کا کام ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ یعنی قرآن نصیحت ہے اور صاف راستہ بتلاتا ہے، لیکن قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیسے بننا ہے اس کا آگے ذکر ہے. اس لیے کہ قرآن ہر شخص کو فائدہ نہیں دیتا ہے. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، یہدی بہ کثیر اور بہت سے کو ہدایت دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سے کو ہدایت دیتا ہے، لیکن یضل بہ کثیر بہت سے کو اس قرآن کے ذریعے راستے سے دور کرتا ہے. تو قرآن ہر شخص کو فائدہ نہیں دیتا ہے. کس آدمی کے اندر جب ایک خاص صفت ہو پھر وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا آگے بیان ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ یہ نبی خبردار کرے، ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ منکرین پر حجت پوری کر لے، تاکہ یہ نبی ڈرائے، خبردار کرے، وارن کرے. کس کو؟ ہر شخص کو. من کان حیاً، جو شخص زندہ ہے. زندہ سے یہاں مراد زندہ دل والے، زندہ دل والے، تاکہ یہ نبی اس شخص کو وارن کر سکے جس کا دل زندہ ہے. دل زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو ایک طرف دل زندہ ہوتا ہے اور دوسری طرف دل مردہ ہو سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں ایک طرف دل نرم ہو سکتا ہے اور دوسری طرف دل سخت ہو سکتا ہے. اب دل زندہ ہے یا دل نرم ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ دل جو ہے جب نصیحت کی جاتی ہے، آخرت کی ترغیب دی جاتی ہے، تو اس دل کے اندر یہ بات پہنچ جاتی ہے، اس دل تک رسائی ہے اور اس پر اثر ہوتا ہے. آدمی ہل جاتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے. یہ سب علامتیں ہیں کہ یہ دل زندہ ہے، اور زندہ دل ہی نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دل زندہ ہے اس کا مطلب یہ کہ دل کے دروازے کھلے ہیں تو نصیحت کے الفاظ اندر پہنچ سکتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بلکہ ہم میں سے ہر شخص نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ بیان ہوا, کسی جگہ بیان ہوا, بہت مؤثر بیان. اور بعض لوگ اٹھتے ہیں اور پکی نیت اندر ہوتی ہے عمل کی, یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کبھی کمزور ہو جاتے ہیں, بعد میں دوبارہ پھسلتے ہیں گھر پر, لیکن بہت سے اٹھتے ہیں کہ نیت کے کچھ کرنا چاہیے. اس کا معنی ہے کہ دل زندہ ہے. دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیت تو نہیں ہوتی لیکن دل پر اثر ضرور ہوتا ہے, خیال تو آتا ہے آخرت کا کہ مجھے, ہاں مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے, میں مجھے تو اپنے آخرت کی بالکل فکر نہیں ہے. میری میں اس شخص نے تو اس نے ممبر سے تو بہت ڈرایا کہ نماز نہ پڑھو گے تو یہی ہوگا, لیکن میرا کیا حال ہوگا. یعنی خیالات تو آتے, یہ شخص بھی زندہ ہے, اتنا زندہ نہیں ہے پہلے جیسا لیکن زندہ ضرور ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ پورے پروگرام میں بیٹھے اور بات کانوں میں پڑی لیکن دل تک نہیں پہنچی, اٹھے اور دل میں کوئی فرق نہیں. یہ علامت ہے کہ دل کے دروازے بند ہیں, دل سخت ہو گیا, دل مردہ ہو گیا. دل زندہ ہوتا ہے تو ہی آدمی سے نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے. کتنا فائدہ ہوگا, دل جتنا ہی زندہ ہے, دل میں جتنی ہی قوی حیات ہے اور جتنا ہی طاقتور ہے, جتنا تندرست ہے, اتنا فائدہ ہوگا. اگر دل بہت زیادہ تندرست ہے تو نصیحت جو ہے اس سے اتنا فائدہ اٹھائے گا کہ صرف نیت نہیں کرے گا, گھر جا کر عمل بھی کرے گا. اور دل بہت زیادہ تندرست ہے تو نصیحت کرنے والا کوئی بھی ہو, چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہو, چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہو. ہم جب جلسے ہوتے ہیں, جب مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں اور ہم جاتے ہیں تو ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا, ہمارا پوتا, ہمارا بھائی وہ بھی کچھ کر رہا ہے تو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوگی یا ہمیں ان کو ترغیب دینے کے لیے. لیکن جن لوگوں کا دل زندہ ہوتا ہے وہ ان بچوں کی جو معمولی نصیحت ہوتی ہے, بظاہر معمولی, وہ بتاتے ہیں کہ کھانے کے بعد یہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیا اور ہم خوش ہوتے ہیں, ماشاء اللہ کیسا بچہ, کیسا بول رہا ہے, کیسا عقد کر رہا ہے, جو بھی ہو. لیکن جن کے دل زندہ ہو اس سے بھی وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو دل جتنا زندہ ہوگا, جتنا تندرست رہا, اتنا ہی نصیحت سے فائدہ ہوگا. اور ادھر جتنا سخت ہو گیا, جتنا مردہ ہو گیا, اتنا کم فائدہ ہوگا. تو اس میں ہمیں ترغیب دی جائے کہ قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھانا, اور کسی بھی نصیحت سے فائدہ اٹھانی ہو تو دل کو زندہ کرو. اب دل کو زندہ کیسے کیا جائے, دل کو زندہ کیسے کیا جائے, تو اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آدمی توجہ کے ساتھ حق طلب کرنے کی نیت سے سنے, اس نیت سے سنے کہ میں کوئی فائدے کی چیز سن لوں, اس نیت سے سنے کہ اگر میرا کوئی عیب, میری کوئی فالٹ بیان ہو جائے تو میں اس کو قبول کر لوں. اس نیت سے نہ سنے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا کرے کہے, چلو بیٹھ جاتے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نیت سے کوئی بیٹھے تو اس کو بگا دو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل نیت جو ہے وہ پہلی ہونی چاہیے کہ میرا کوئی, اگر کوئی ممبر کوئی ایسی چیز بنا ہو. کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں عجیب, بعض لوگوں میں یہ بری عادت ہے اور خود کے اندر یہ بری عادت ہے, تو آدمی ایسے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے میری ایک عیب اور میرا ایک نقص میرے سامنے کھول دیا. ایک بات تو یہ کہ آدمی کھل اپنے دل کو بند نہ کرے, آدمی دل کو کھلا رکھے, کانوں کو کھلا رکھے اور دل کو بھی. دوسری چیز کیا ہے دل کو زندہ رکھنے کے لیے؟ دوسری چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر. ذکر جتنا کرے گا دل اتنا ہی زندہ اور اتنا ہی تندرست ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے, پہلا بمنزل زندہ شخص ہے اور دوسرا بمنزل مردہ شخص ہے. تو آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا ہے دل میں, زبان پر جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کلام پاک, تسبیحات, دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کا یاد جتنا زیادہ ہوگا دل میں حیات اتنی زیادہ قوی ہوگی. تیسرا شخص جن لوگوں کے دلوں میں حیات ہے اور حیات مضبوط ہے, اور وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا, ان کی زندگی دیکھ کر کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, وہ عامل ہیں, عمل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے, ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے. موطا امام مالک میں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنیے, یہ میرے پیارے بیٹے, دو کام کرو, ایک کام جالس العلماء, جالس العلماء, علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو چونکہ علم کی ضرورت ہے. دوسرا وہ صاحب الحکمہ, اور حکمہ, اور حکمہ, حکمہ سے مراد حکمت والے. لیکن جب ہم حکمت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وزڈم. وزڈم سے کیا, قرآن و حدیث کے الفاظ میں حکمت کا معنی علم جس پر عمل ہو رہا ہے. یہ قرآن کی, قرآن میں جب حکمت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سے فرمایا کہ حکمہ کے ساتھ کی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ حکمہ ان عمل کرنے والوں, حکمت یعنی عمل کرنے والوں کی صحبت سے کیا ملے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ, اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کو زندہ کرتے ہیں اس حکمت یعنی اس عمل جو ہے اس کے نور سے. جس کے جو عمل کرتا ہے, جو خود عمل کرتا ہے, اور جتنا زیادہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں حکمت کا نور اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں. تو ایک تو ہمیں دل کو خود کھلا رکھنا چاہیے, کبھی بھی دل کو بند نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. اور تیسرا جن لوگوں کا دل زندہ ہے ان لوگوں کی صحبت جتنا زیادہ ہو سکے اتنا بہتر. اور دل جتنا زیادہ مضبوط ہے, کوئی اللہ والے کی صحبت مل گئی جس کا دل بہت قوی ہے, یہ تو بہت بڑی دولت ہے. تو لینذر من کان حیا, تو جو لوگ زندہ دل والے ان کا بیان ہو گیا. اب جن لوگوں کا دل بالکل مردہ ہے, اور مردہ ہونے کا سب سے بدتر درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان بھی نہیں قبول کرتے. ایمان جب تک ہے تو دل میں زندگی ہے, کبھی بالکل کمزور بھی ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ زندگی کی آگ ہے. جیسے کوئی شخص ہاسپٹل میں ہے, کوما میں ہے, لیکن زندہ تو ہے. تو اسی شخص, جو شخص ایمان ہے, کچھ اور نہیں ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ بالکل بے دین ہی ہے, لیکن ایمان ہے, اس کا معنی ہے کہ اس کے دل میں وہ گویا کوما میں ہے, کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت حیات ہے, بہت کمزور. جیسے آگ ایک بہت چھوٹی ایک کینڈل ہے لیکن اس پر آگ بہت کم ہے, ایسا لگے کہ, لیکن ایمان سے تھوڑی زندگی آ جاتی ہے. ایمان نہیں تو زندگی ہی نہیں. اور اس کے, اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان نہیں, اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ ایمان قبول کرو تو پھر کوئی توجہ نہیں, دل بالکل مردہ. تو ان کے ساتھ قرآن, ان کے ساتھ ان پر جو قرآن بھیجا گیا وہ یحق القول علی الکافرین, ان کے لیے تو قرآن کا کام اتنا ہے کہ قرآن نبی بیان کرتا ہے تو اس کے ذریعے حجت پوری ہوتی ہے. حجت پوری ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو وہ یہ کہہ نہیں سکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا, ہم ایمان قبول کرتے, ہم آپ کی بات مانتے اگر آپ ہمارے پاس کوئی شخص بھیج, کوئی نبی بھیجتے, کوئی کتاب بھیجتے, لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. قرآن اس لیے بھیجا گیا کہ جن لوگوں کے دل مردہ ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنا سکیں گے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کتاب نہ آئی. تو بہرحال ان دو آیتوں کا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے, لیکن آدمی اتنا ہی حاصل کرے گا جتنا اتنا اس کا دل زندہ ہے. تو ہمیں اپنے دل کو زندہ رکھنے کی اور اس کو زندہ ہے تو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے اسباب بیان کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.